بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهله. ایمان کیا ہے؟ ایک ایسا خدائی اور عرشی تحفہ جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے لیے عرش سے فیصلے ہوتے ہیں، اور صرف ان لوگوں کے پاس رہتا ہے جو خوش قسمت ہوتے ہیں. ایمان کا ملنا نعمت، ایمان کا رہنا عظمت اور بہت بڑی بات. ملنا نعمت، پھر اس کا رہ جانا اس سے بڑی عظمت ہے، اس سے بڑی نعمت ہے. اور ملتا ان لوگوں کا ہے جن کا تعلق عرش والے سے ہے، یا عرش والا جن کا انتخاب کرتا ہے، یہ میرے ہیں، ان کو خاص عرشی تحفہ دے دو، یہ میرے ہیں، ان کو خاص عرشی تحفہ دے دو. ایمان اس چیز کا نام ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو ایمان کو قبر میں لے کے جائے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے اس کا ایمان نہ چھن جائے. تو انہوں نے پوچھا، شیخ یہ بات آپ نے کیسے فرمائی؟ فرمایا، یہ مستقل اللہ کے ولیوں کی توہین کرتا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو میرے دوستوں کی اس توہین کرے اس کا اعلان، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور بادشاہ جب جنگ کرتا ہے اور قبضہ کرتا ہے تو سب سے قیمتی چیز پہ ہاتھ مارتا ہے، اور وہ سب سے قیمتی چیز خزانہ ہوتا ہے، اور مومن کا سب سے قیمتی چیز ایمان. اور کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ اس کا ایمان چھن گیا. اللہ کے دوستوں کی مسلسل توہین اور مذاق کرتا تھا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ طالب علم تھے، استاد سے حدیث پڑھتے تھے. دو ایسے تھے جو سینئر تھے، حتیٰ کہ انہیں اگر حاجت ہوتی تھی تو استاد اپنا سبق ان کی خاطر روک لیتے تھے کہ اگر وہ شامل نہ ہوئے تو حدیث کا سبق ان سے رہ نہ جائے، وہ روک لیتے تھے. ان میں سے کچھ طالب علم محسوس کرتے اور کچھ ایسے تھے، ایک ایسا طالب علم تھا جو اس کو بہت ناگواری سے لیتا، حتیٰ کہ ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ ساتھ استاد پہ بھی اعتراض کرتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. وقت نکلتا رہا اور چلتا رہا، لیکن استاد نے ان کی نہ سنی. جب بھی ہم میں سے کوئی ایک بندہ جاتا تھا کسی مجبوری کے تحت، تو استاد محترم سبق چھوڑ دیتے تھے اور ہمارا انتظار کرتے تھے. ایک دفعہ پھر ایسا واقعہ ہوا، تو اس نے پھر اعتراض کیا. جب اس نے پھر اعتراض کیا تو استاد کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ارے پاگل، تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ بہت سینئر ہیں اور تجھے نہ معلوم کیا خبر کہ میں انہی کی خاطر سبق پڑھاتا ہوں. بس وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا اور لکھا ہے وہ کانا لے کر، کانا کانا ہوتا ہے نا جس سے کلمے بنتی ہیں، ایک مرا ہوا کوا پڑا تھا گلی میں، اس کے ساتھ اس نے لٹکایا اور نیم برہنا ہو کے وہ ساری گلیوں میں پھرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا، لوگوں میں فتوا دیتا ہوں یہ کوا حلال ہے اور اس کا استعمال حلال ہے. جب ایمان آتا ہے دل کے اندر، ایمان آتا ہے دل کے اندر، پھر بولوں کی قیمت اور ہو جاتی ہے. ایمان اس لیے فرمایا ماں باپ کی آہ سے اور مرشد کی آہ سے بچ، نہ ستا نہ مذاق کر. یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ نااہل ہے یہ یاد رکھ اس کی نسبتیں اہل لوگوں کے ساتھ، یہ یاد رکھ اس کی نسبتیں اہل لوگوں کے ساتھ، اور وہ اہل اپنا انتخاب اور انتخاب کی لاج رکھتے ہیں. انتخاب سے مراد کہ انہوں نے اس کو اپنی خلافت سے نوازا تھا، کچھ دیکھا تھا تو نوازا تھا اور پھر اپنی انتخاب کی لاج رکھتے ہیں. ایمان کو پہچانے، ایمان کیا ہے اور اس کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس نے ایمان کو پہچان لیا اس نے کائنات کے رازوں کو پہچان لیا. میں نے مدینہ منورہ میں ایک درویش کو دیکھا، وہ جب نفل پڑھتے ہیں غیر اختیاری طور پہ نیچے والا ہاتھ وہیں رہتا ہے، قیام کے دوران نیچے والا ہاتھ، دونوں ہاتھ باندھے ہیں نا قیام کے دوران، اور اوپر والا ہاتھ اٹھ اٹھ کے ایسے دل پہ لگتا ہے اور پھر باندھ دیتے ہیں، پھر دل پہ لگتا ہے پھر باندھ دیتے ہیں، وقفے وقفے سے، مسلسل نہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کو آقا کے روضہ اطہر کے سامنے کتنے سال ہو گئے ہیں، تو فرمایا 40 سال، آپ 42 سال ہو گئے ہیں. بس وہ سارا دن چپ کر کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، خاموشی سے، اور صلوات و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اور یہاں ہاتھ کیوں رکھا؟ فرمایا یہ دل ہے اور اس میں ایمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت میں یہ چھن جائے. ایک درویش تھے، انہوں نے طوطا پالا تھا اور اس سے بہت محبت کرتے تھے، طوطے سے بہت محبت کرتے تھے. ایک دفعہ بلی آئی طوطا اٹھا کے لے گئی، بہت زیادہ روئے، بہت پریشان ہوئے. حضرت سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والوں نے عرض کی، حضرت آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو اس سے اچھا طوطا لا کے دیں گے. شیخ نے اپنے رونے کی جو وجہ بیان کی وہ بڑی انوکھی تھی. فرمانے لگے میں طوطے کے جانے پہ نہیں موت کا وقت تو مقرر تھا اصل اس کی حالت پہ رویا، میں نے اس کو کلمہ سکھایا تھا اور وہ دن رات کلمہ پڑھتا تھا، جب بلی نے حملہ کیا تو وہ کلمہ بھول گیا اور ٹائیں ٹائیں کرنے لگا، میں بھی دن رات کلمہ پڑھتا ہوں، جب موت کا حملہ ہوگا مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ میں کہیں کلمہ نہ بھول جاؤں اور میں اپنی بولی میں ٹائیں ٹائیں نہ کرنا شروع کر دوں، مجھے اپنے وقت کا فکر ہے اور طوطے سے میں نے نصیحت حاصل کی ہے اور مجھے اس بات کا رونا آ رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اس کا کلمہ زبان پہ تھا دل پہ گیا نہیں تھا طوطے کا، اور فرمانے لگے میرا کلمہ بھی زبان پہ ہے دل کے اندر اترا نہیں۔ ایک درویش دکاندار تھے، لوگوں سے کھوٹے پیسے لے لیتے تھے اور مشہور ہو گیا کہ جس نے کھوٹا سکہ چلانا ہو فلاں ایک دکاندار ہے وہاں جائے، اس کو کھوٹے سکے کی پہچان نہیں ہے، حالانکہ خوب پہچان نہیں، اور وہ کھوٹا سکہ لے کے کھرا سودا دے دیتے تھے۔ آخری وقت میں یہ راز سامنے آیا کہ میں ساری زندگی اللہ سے کہتا رہا کہ مولا میں نے کھوٹے سکے لیے اور لوگوں کو کھرا سودا دے دیا، اور تو میرے کھوٹے ایمان کو لے لینا، اپنی رضا کا کھرا سودا دے دینا، یہ جو میرا ایمان ہے یہ کھوٹا ہے۔ جس طرح میں نے لوگوں سے کھوٹے پیسے لیے اور کھرا سودا دیا، اس طرح تو میرے ساتھ کرم کرنا، میں اپنے ایمان کو کھرا ایمان نہیں سمجھتا، کھوٹا ایمان سمجھتا کہ مولا اس کھوٹے ایمان کو لے لے، بس کھرا سودا کیا ہے اپنی رضا عطا فرما دے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، عطار دو پیشے کے لوگوں کو کہتے ہیں، ایک پنساری کو کہتے ہیں، ایک عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ایک ہی پیشہ ہے۔ جڑی بوٹیوں کا ست ہی ہمیشہ عطر ہوتا ہے، یہ جڑی بوٹیوں کا ست ہوتا ہے، کوئی گلاب کا ست ہے، کوئی چمبیلی کا ست ہے، کوئی حنا کا ست ہے، کوئی عود لکڑی ہے، شمامت العنبر، عنبر خوشبو ہے، مسک جسے مشک کہتے ہیں، یہ سارا ہی سارا پیشہ عطاری ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار کی دکان کے سامنے ایک درویش آئے، ایسے یوں دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے کس کس بوتل میں سے اور کس کس ڈبے سے تیری جان نکلے گی جب تم مرے گا، اتنی دوائیاں اتنی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، کس کس میں تیری تو ہر بوتل میں جان اٹکی ہوئی ہے، کہاں کہاں سے جان نکلے گی، کس کس میں سے جان نکلے گی۔ شیخ نے اسے دیکھا اور بے توجہ میں فرما دیا تو اپنی بات کر ہماری چھوڑ، تیری جان کیسے نکلے گی۔ تو وہ درویش کہنے لگے میری جان وہیں دکان کے سامنے لیٹے کپڑا اوڑھا اور کلمہ پڑھا اور مر گئے، ہماری جان تو ایسے نکلے گی، بس یہ چوٹ لگی اور چوٹ لگنے کے بعد پھر ایمان بنانے کے فکر کی، اب سے پہلے جان بنانے کی فکر تھی۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ یہ گورنر تھے، نہاوند کے گورنر تھے، بہت حسب جاہو جلال۔ ایک دفعہ بادشاہ نے بلایا کہ میرے علاقے کے جتنے بھی گورن ہیں سارے میرے پاس پیش ہوں، اپنے علاقوں کی رپورٹ کارگزاری مجھے دے، اور سب کے لیے ایک مخصوص لباس بنوایا کہ وہ مخصوص شاہی لباس ہو، میری دربار میں آتے ہوئے وہی پہن کے آئیں۔ یہ وہ لباس پہن کے نہ گئے، بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ان کو دربار سے نکلوا دیا۔ بس وہ دربار سے نکلوانا تھا، ایک چوٹ لگی کہ بادشاہ کا لباس نہ پہنے تو بادشاہ دربار سے نکال دیں، اگر میں نے مدینے والے کا لباس نہ پہنا تو مدینے والے کا ساتھ میرا کیا ہوگا، اور وہ کہیں مجھے اپنی امتی ہونے سے نہ نکال دیں۔ سب کو چھوڑا اور چھوڑ کے کسی درویش کے لیے نکلے کہ اب کسی کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دو، ہاتھ میں جا کے ہاتھ۔ شیخ جنید کی خدمت میں پہنچے، اور جنید جنید کیسے بنے تھے یہ بھی ذرا سنتے جانا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، سختی کہتے ہیں پرانی چیزوں کو بیچنے والا کباڑیا، سکتا کہتے ہیں عربی زبان میں اگر کاف دو نقطے والا ہو، ٹوٹ جانا، ضربہ سکتا، یہ لفظ اکثر لکھا ہوتا ہے، ضربہ سکتا۔ ضرب کہتے ہیں چوٹ کو، سکت کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو۔ یہ ان کے خادم تھے اور رشتے میں بھانجے بھی تھے، اور ان سے فیض پایا۔ ایک دفعہ اپنے مرشد کی خدمت میں بیٹھے تھے، ہماتن گوش توجہ سے، ایک کوئی درویش تخت پہ اڑتے ہوئے اوپر سے گزرے، لوگوں نے دیکھا حیران ہو گئے، اوہ اتنے بڑے کمال کے درویش، ہم نے تو آج تک اپنے مرشد کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، سنا تھا پہلے دور میں درویش تختوں پہ اڑتے تھے۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، اور تیسرا اٹھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، اس کا کمال دیکھنے، تماشا دیکھنے۔ یہ سب سے پیچھے بیٹھتے تھے، پہلے نمبر کے مرید نہیں تھے، دوسرے نمبر کے نہیں تھے، تیسرے نمبر کے تھے، پرائمری کلاس کے تھے۔ لوگ اٹھ ہٹتے گئے یہ قریب آتے گئے، لوگ ہٹتے گئے یہ قریب آتے گئے۔ شیخ اپنی کیفیت میں تھے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں، تو شیخ نے پوچھا یہ کہاں گئے سارے؟ حضرت ایک کوئی درویش تھے، وہ اڑتے ہوئے آئے تھے، بس ان کو اڑتا ہوا دیکھ کے انہوں نے دور کہیں سامنے جا کے اپنا پڑاؤ کیا ہے، اترے ہیں تو سارے وہیں پہنچ گئے۔ ایک دم جلال میں آ کے فرمایا سارے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، تو اکیلا جنید ہے، حالانکہ ان کا نام جنید نہیں تھا، اور پوری تاریخ میں میں نے بڑی تحقیق کی، کہیں سے ان کا اصل نام میں نہ تلاش کر سکا، اصل نام نہ تلاش کر سکا۔ جنید کہتے ہیں ایک چھوٹے سے لشکر کو، بڑا لشکر پہلے ہوتا تھا نا، تو لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے تھے، تو انہیں ادھر سے حملہ کرنا ہے، ایک گروپ نے، ایک نے ادھر سے حملہ کرنا ہے، ایک نے پیچھے سے کرنا ہے، ایک نے آگے سے کرنا ہے، ایک نے دائیں سے کرنا ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس بناتے تھے لشکر کے، اس ایک گروپ کو کہتے تھے جنید، اور میں تو اکیلا سب پہ جنید ہے، تو اکیلا سب پہ خود قافلہ ہے، اگر وہ چلے گئے تو چلے گئے۔ بس یہ ایک دم کیفیت نکلی، اور اس دن سے اللہ پاک نے پھر رنگ دیا، اور وہ جو سینئر بیٹھنے والے تھے ان کا تذکرہ کہیں کتابوں میں نہیں آتا، اس جونیئر کا اپنے مرشد سے عشق اور دیوانگی، اس کا حال یہ ہے کہ جنید جنید اور جنید اور قیامت تک جنید. یہ تھے جنید اور ان کی خدمت میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ. ان کی خدمت میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے, یہ کوئی اللہ والا ہے, اس کی بارگاہ میں جا کے چار دن گزارے, اللہ اللہ سیکھے. شیخ نے دیکھا نا کہ بادشاہت کا مزاج گورنری کا مزاج ہے, تو شیخ نے فرمایا آپ نا ایک سال بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگے اور جو ملے وہ کر دیں صدقہ, اور جو اپنی روٹی کے لیے مزدوری کر کے روٹی کھائیں, جو ملے وہ کر دیں سو رہے اب نہ سوئیں, وہ کر دیں صدقہ, اور اپنی ضرورت کے لیے مزدوری کرو. انہ ٹکڑیاں دی میں کفنی بناواں اور مل بیٹھا فقیراں اور کوکا میراں میراں. بغداد کی گلیوں میں پھر کے ایک سال تک بھیک منگوائی, پھر آئے اور مایا اچھا اب ایک سال تک آپ کبریت بیچیں, سلفر گندک بیچیں, اس کی بڑی بو ہوتی ہے اور اس کا ایک مزاج ہے جو بھی لیتا ہے ٹکڑی لیتا ہے اور وہ ایک پل میں ٹکڑے ٹکڑے کیا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, اس کی تجارت میں بڑی تو میں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹکڑا بھی تو اسی کا ہے چورا, وہ کہتا نا مجھے ٹکڑی چاہیے, گندک بچوائی گندک بچوائی, مستقل مجاہدے کروائے. یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا یقیناً, آپ صاحب عقل ہیں, یہ خدمت کیوں کرائی جاتی ہے؟ ایک ہے میرے مزاج کی خدمت, ایک ہے حکم کی خدمت. جیسے میں کل کسی کا تذکرہ کر رہا تھا, میں نے اس سے کہا تھا اس کام پہ لگا دو, انہوں نے کہا جی وہ کام سارا دن میں یہ کیا, میں نے کہا اس کو ہٹا دو, حالانکہ وہ وقت اس کے ملنے کا تھا. خدمت کیوں کرائی جاتی ہے؟ یہ کرائی اس لیے جاتی ہے کہ اندر کا برتن چوٹیں لگنے سے اندر کا برتن وہ اس قابل ہو کہ جو نورِ ولایت ملنا ہے, نورِ ولایت ملنا ہے, جو نورِ ولایت کی نسبت ہے نورِ نبوت سے, اور نورِ نبوت کی نسبت ہے نورِ خدا اور نورِ عرشی نور سے, وہ جو نورِ ولایت ملنا ہے اس کا برتن اصل میں تیار کرنا ہے. اس برتن کی تیاری کے مراحل کو کہتے ہیں خدمت. یہ جو برتن ہے نا, اس برتن کے تیاری کے مراحل کو خدمت کہتے ہیں. علی میاں شیخ ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, ایک شخص کو ہم دیکھتے تھے حضرت رائے پوری کی خانقاہ میں, دھوتی باندھی ہوئی, سر پہ صافہ ہے اور پرانا سے تھا ایک قمیض کپڑا ہے وہ پہنا ہوا, کبھی جانوروں کی خدمت کرتے ہیں, کبھی جھاڑو کی خدمت کرتے ہیں, کبھی مہمانوں کا پخانا اٹھا کے دور پھینک آتے ہیں, اور کبھی ان کے بستر بچھاتے ہیں, اور کبھی ان کا کھانا دیتے ہیں, بس یہ سارا دن لگے رہتے تھے. شیخ کو تکلیف نہیں دیتے تھے کہ وہ ان کاموں میں لگے, ان کی خدمت کو انہوں نے اپنے ذمے لے لیا تھا. اور جب شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو خیال آیا ایک دم کہ حضرت کی جانشینی اتنی بڑی خانقاہ کون ہونا چاہیے, اور جب جانشینی کا وقت آیا تو ان پہ نظر پڑی کہ یہ بندہ ایسا ہے جو حضرت کی خانقاہ کو سنبھال لے, رائے پور کی خانقاہ کو سنبھال لے. فرمایا انہیں مسند پہ بٹھایا, اور جب مسند بٹھایا اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کون، فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی میلے کپڑوں والا ایسے پھرتا تھا، ہاں ہاں میں وہ خادم. خدمت ایک ایسی نعمت ہے جو کرائی جاتی ہے بعض اوقات دانستہ، اس میں اصل میں وہ برتن بنایا جاتا ہے، وہ برتن استعداد یعنی جسے کہتے ہیں ظرف بڑا کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں برتن بڑا کیا جاتا ہے، جس جو برتن نور نبوت کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو خدمت کہتے ہیں. تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو وہ خدمت دی گئی مسلسل، اور خدمت دینے کے بعد پھر فرمایا ہاں اب آپ ہماری محفل میں بیٹھا کریں، اب ہماری محفل میں بیٹھا کریں. اور جب یہ محفل میں بیٹھے پھر اللہ جل شانہ نے ایمان کی وہ ترقی عطا فرمائی، ایمان کا وہ نور عطا فرمایا کہ یہ بڑے بڑوں کی خدمت میں جاتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً ان کی محفل میں جب پہنچتے کھڑے ہو جاتے اور یہ ان کا استقبال کرتے. کسی نے پوچھا لوگ تو ان پہ تان اور اعتراض کرتے ہیں، ہر دور میں اولیاء پہ تان اور اعتراض ہوا اور ہوگا، لوگ تو ان پہ تان اور اعتراض کرتے ہیں. فرمایا میں نے وہ کام کیا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا. فرمایا کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شبلی کا آپ کی بارگاہ میں یہ مقام اور کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا یہ ہر فرض نماز کے بعد لقد جاءکم رسول والی آیت پڑھتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری دو آیات مکمل. جب ایمان بن جاتا ہے اور برتن مضبوط ہوتا ہے، جو میں رات عرض کر رہا تھا برتن سیدھا بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، اور سیدھا تو ہوتا ہے، اس کے پاکیزہ بنانے کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ ایمان ہے. ایمان کا بنانا فرض ہے، ایمان کا بچانا فرض عین ہے. ایمان کا بنانا فرض ہے اور اس کا بچانا فرض عین ہے. وہ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ساری عمر اللہ کے منکرین رب کے انکار کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے، اور آخری وقت میں شیطان بھیس بدل کے کسی دوست کا عیادت کی ترتیب سے آیا اور آ کے وہی موضوع چھیڑ دیا. اب تار اللہ کے ساتھ لگی ہے، وقت اخیر ہے، تانا بانا ٹوٹ رہا ہے، اور وقت نزل، اور اس نے آ کے وہ چھیڑ دیا، اور انہوں نے اسی کیفیت میں اس کو دلائل دیے کہ نہیں رب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، اور ان کے پاس 100 سے زیادہ دلیلیں تھیں. آج تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شخص ان کی دلیلوں کو نہیں توڑ سکا تھا، پر اس نے آتے ہی ایک دلیل توڑی، انہوں نے دوسری دی، دوسری توڑی، انہوں نے تیسری دی. وہ دوست نما شیطان، اس نے ساری دلیلیں توڑ دی، ابھی صرف ایک دلیل باقی رہتی ہے کہ رب ہے، اللہ ہے، ایک دلیل باقی رہتی، ایک دلیل باقی رہتی. شیخ مرشد وضو فرما رہے تھے، اللہ نے اپنے امر سے پردے ہٹائے کہ آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کا بیت، بس اس کا اب آخری وقت ہے اور وقت خراب ہو گیا، یعنی بس اب یہ لمحہ ایسا ہے کہ وہ اس کا ایمان گیا. اگر آخری دلیل بھی ٹوٹتی ہے تو یہ بھی کہتے ہیں ہاں رب نہیں ہے. لاہور کا ایک تاجر بہت سخت بیماری میں مبتلا، ساری عمر دین، ایمان، اخلاق، اخلاص، مساجد کی خدمت کرنے والا، طویل عرصے کی بیماری میں مبتلا، سب رشتہ داروں بیٹیوں کو سب کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا قرآن لے آؤ، اور قرآن اٹھا کے کہنے لگا مولا تو سچا، تیرا قرآن سچا، پر تو نے مجھے صحت نہیں دی، میں تیرے قرآن کو نہیں مانتا، اور یہ کہا اور مر گیا، ایمان چھن گیا. تو کیا واقعہ بیان کر رہا تھا؟ تو شیخ کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹائے، مرشد کے سامنے سے، کہ آپ آخری دلیل رہ گئی ہے. آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے وضو کا پانی زور سے مارا، اور اللہ نے عمر سے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز یا ساریہ الجبل، اللہ نے میلوں دور پہنچا دی. ساریہ خیال کر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے، کھڑے منبر رسول مسجد نبوی میں ہیں، میلوں سے میلوں، میلوں سے میلوں دور اللہ نے پردے ہٹائے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. پردے ہٹانے کے لیے یہ آیت عجیب کمال کی چیز ہے، عجیب کمال کی چیز. وہ پانی جا کے منہ پہ زور سے لگا، اور مرشد کی آواز کانوں میں آئی، تو نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ کیوں دلیلیں دے رہا؟ کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، شیطان بھاگ گیا. ایمان بنانا فرض ہے، ایمان بچانا فرض عین ہے. اور فتنوں کے دور میں، جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں، فتنے ہی فتنے ہوں، اس دور میں اگر کسی سے منسلک ہو گیا، اور پھر ہاتھ ایسے نہیں کہ ہاتھ بس ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، نہ، ہاتھ دیا اور پورا دیا، اور پورا دے کے اس کو پورا تھاما. جہاں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں بڑی تیز طاقت سے تھاما جاتا ہے، جہاں پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ہاتھ میں ہاتھ خوب دیا جاتا ہے. اس حالت میں اگر، تو پھر ایمان اللہ بچاتا چلا جاتا ہے، ان مجالس کے ذریعے، ان محافل کے ذریعے، یہ ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کے ذریعے، یہ ایمان کے تذکروں کے ذریعے. میں نے ایک درویش کو دیکھا، اپنی ہر دعا میں کہتے تھے یا اللہ، میں پھر سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پتہ نہیں میرے منہ سے کوئی ایسا بول نکلا ہو، کوئی ایسا لفظ نکلا ہو، کوئی ایسا لہجہ نکلا ہو، کوئی ایسا عمل ہوا ہو، میرا ایمان چھن گیا ہو، بظاہر مسلمانوں کی فہرست اور لسٹ میں، لیکن تیری بارگاہ میں مسلمان میں کب سے ختم ہو گیا ہوں. اللہ، میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں. اپنی ہر دعا میں کلمہ پڑھتے تھے کہ اللہ، میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، پتہ نہیں اب اس کے بعد میری موت آ جائے، مجھے کوئی خبر نہیں، میں پھر سے ایمان کی تجدید کرتا ہوں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بعض میتیں میں ایسی دیکھتا ہوں سامنے پڑی ہوتی ہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھتی ہیں، پر آخری وقت میں اللہ کسی وجہ سے کلمہ چھین لیتا ہے. ایمان بنانا، ایمان بچانا، اور قبر میں ساتھ لے کر جانا، یہ بہت ضروری ہے. اور وہ ان مجالس کے ذریعے، وہ رمضان کی ان مشقتوں کے ذریعے، وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے ذریعے، اس سے اللہ ایمان بچاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے. اللہ پاک ایمان کی حلاوتیں بھی عطا کر. اور جب ایمان بن جاتا ہے، بچ جاتا ہے، پھر اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے. اور حلاوت کیا ہوتا ہے؟ ہوتی ہے ایک خاص مزہ ہوتا ہے، ایک خاص لذت ہوتی ہے. میں نے ایک دوا کا اشتہار پڑھا، لکھا ہوا تھا، جب ہاتھ نہ رکے، اس میں کھانے پینے، مرغیاں بنی ہوئی تھیں، لیگ پیس بنے ہوئے تھے، جب ہاتھ نہ رکے، آگے لکھا ہوا تھا گھبرانے کی بات نہیں، صرف دو گولیاں، سینے کی جلن کو فوراً ختم کریں. ہاں، جس بھی چیز کی جب لذت نصیب ہوتی ہے پھر ہاتھ نہیں رکتا، اور جب ہاتھ اس وقت نہیں رکتا جب وہ چیز لذیذ بن جاتی ہے، اور جہاں وہ چیز لذیذ نہیں ہوتی وہاں ہاتھ بڑھتا ہی خود نہیں ہے. رکنے کی بات کیا ہے، وہاں تو خود ہاتھ بڑھتا ہی نہیں ہے. ایمان کی جب لذت نصیب ہوتی ہے، ایمان کا جب ذائقہ نصیب ہوتا ہے، پھر یہ لذت اور ذائقہ ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے مولا تیرے لیے جان دینے کا آیا ہے وقت اب، اور جان ہے ایک. اس نے کہا تھا، اس نے کہا نا کہ تو روئے کیوں، اب بھی کہتا ہوں مجھ میں ایمان لیا، اور مدینے والے کو نعوذ باللہ ایمان ختم کر کے برا بلا کہے. انہوں نے کہا نا، رویا اس بات پہ ہوں، جان ایک ہے اور آ گیا ہے دینے کا وقت، دی ہوئی جس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان اسی کی تھی، وقت آ گیا ہے اور ہے ایک، اور میرا جی کہتا ہے میرے جسم کے جتنے بال ہیں اتنی دفعہ میں زندہ کیا جاؤں اور پھر اتنی دفعہ اس کے لیے جان دوں. کیوں؟ جو جان بچانے میں مزہ نہیں، وہ جان دینے میں مزہ ہے. جس کو لذت نصیب ہو جاتی ہے، جس کو لذت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس کو لذت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جان کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان کی لذت، ایمان کے ذائقے، ایمان کی حلاوت، یہ ایمان کے سفر طے کرنے کے بعد ملتی ہے. دنیا کی ایک لذت ہوتی ہے نوٹوں کی، ہاتھوں میں، چہروں میں، دیکھنے میں. ہمارے ہاں ایک ہندو تھا، اب بھی ہے، تھا نہیں، وہ نوٹ اپنے بستر کے نیچے بچھا کے اوپر سوتا تھا. ابا جی رحمت اللہ علیہ سے کہا کرتا تھا، ایسی نیند آتی ہے جس کی حد نہیں، نوٹوں پہ نیند. اور دعوت دیتا تھا، کبھی آپ بھی سو کے دیکھیں، چارپائی کے نیچے نوٹ بچھائیں، اوپر کھیس بچھائیں، اوپر سو جائیں، اس پہ بڑی نیند آتی ہے. نوٹوں کی لذت نصیب ہو گئی، دولت کی لذت نصیب ہو گئی، اقتدار کی لذت نصیب ہو گئی، جھنڈی کی گاڑی کے اوپر لگنے کی لذت نصیب ہو گئی. یہ لذت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے. بد نظری کی بھی لذت ہوتی ہے، گناہ کی بھی لذت ہوتی ہے، اور نیکی کی بھی لذت ہوتی ہے، اور ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے. جب ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے، اور شروع ان مجالس سے ہوتا ہے جہاں آپ قربانی کر کے تشریف لائے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر کی انتہا لذت اور آخری انتہا رضا بن جاتی ہے، اللہ کی رضا. اور آخری جنت میں، جنت ملنے کے بعد بھی جنتی کو کسی چیز کی طلب ہوگی، جنت میں جنت ملنے کے بعد بھی جنتی کو کسی چیز کی طلب ہوگی. اب کیا پریشانی ہے، مولا سب کچھ مل گیا لیکن اب تیری رضا چاہیے. جنت میں جنتی کو جنت ملنے کے بعد بھی کسی چیز کی طلب ہوگی، اور وہ کیا چیز ہوگی، اللہ جل شانہ کی رضا ہوگی. ایمان کا سفر جب شروع ہوتا ہے، اس کی انتہا پھر رضا ہوتی ہے، اور اس کے راستے کے سفر میں ایک چیز نصیب ہوتی ہے جس کو لذت اور حلاوت کہتے ہیں. یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان کی لذت ہے، اور اس تک انشاءاللہ پہنچنا ہے. سفر شروع کر بیٹھے، ہاں سفر شروع کر بیٹھے ہیں، سفر شروع کر بیٹھے ہیں، اور اس سفر میں اللہ پاک عافیت سے مجھے آپ کو چلائے رکھے، چلائے رکھے، راہوں میں کوئی لوٹ نہ جائیں، پھسل نہ جائیں، راہیں بدل نہ جائیں، اللہ پاک ہمیں چلائے رکھے. تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے بیٹھے گا اگر، کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. جد و جہد, محنت, کوشش, مجاہدہ, قربانی کیے جا کیے جا کیے جا. اس پہ اللہ جل شانہ دنیا آخرت کی نعمتیں, لذتیں, عزتیں, عافیتیں, عطائیں, کرم غیر سے عطا کر دیتے ہیں, غیر سے عطا کر. یہ ہے ایمان, اور یہ ہے ایمان کا سفر. اس پہ بڑی باتیں سننی پڑیں گی, لوگوں کے الزام, لوگوں کی باتیں, اٹھنے والی انگلیاں سہنی پڑیں گی. ہمیں تو انگلی اٹھی ہے, لوگوں پہ تو تلواریں اٹھی تھیں اس ایمان کے لیے, ان پہ تو تلواروں کے وار ہوئے تھے, ہمارے پر تو انگلی اٹھی ہے. اس ایمان کے لیے بہت کچھ سہنا پڑے گا. سودا سستا ہے. اور اگر جوانی میں ایمان کی طلب آ جائے نا, جوانی میں ایمان کی طلب جستجو شروع ہو جائے نا, سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. جوانی میں, بڑھاپے میں بھی نعمت ہے, اگر جوانی میں ہو جائے تو پھر سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. اب بیٹھ کے اللہ پاک جل شانہ کا ذکر کریں گے, اور اللہ کا ذکر کریں گے, اور اللہ کا ذکر کریں گے کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ جل شانہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے, کیفیت کے ساتھ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ, اندر کے درد کے ساتھ ایسا کریں گے, اللہ کا نام ایسے انداز سے لیں گے خود اللہ کو ترس آ جائے. اس کے بعد مراقبہ کریں گے کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. یہ مشق کریں گے, یہ مشق ہے, ایک وقت میں اللہ اپنا دھیان نصیب کر ہی دے گا. اور نہ بھی ہوا تو نہ, ایک حجت تو ہے, مولا عمر ساری تیری تلاش میں رہا, ٹوٹا پوٹا چلتا رہا, اللہ فرمائیں گے تو سچا ہے, تلاش کر تو نہ سکا پر اب میں سامنے ہوں, اسی کو تلاش کرتا تھا, میں اپنی رضا کے ساتھ موجود ہوں, میں اپنی رضا کے ساتھ موجود ہوں, مجھے تلاش کرتا تھا, اب میں مل گیا ہوں. افضل الذکر لا الہ اللہ
اللہ اللہ
قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصالحين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين أستغفر الله العظيم نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك.